الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بند کر دیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. یہ عاجز اکثر آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے سامنے کچھ اپنے تجربات اور مشاہدات بتاتا رہتا ہے کہ جو کہ جب کچھ عرصہ ہم امریکہ میں رہے تو وہاں پر جو جن چیزوں کا مشاہدہ ہوا ان میں سے ایک یہ بھی اگرچہ کہ پہلے کلاسز میں ڈسکس ہو چکی ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جو وہاں کے گوری پاپولیشن کہلاتی ہے گورے امریکنز وائٹ امریکنز جن کو کہتے ہیں یورپینز تو ان میں بہت زیادہ رکھ رکھاؤ نظر آتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اخلاقیات نظر آتی ہے حتیٰ کہ ان میں تو کیا ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی بہت زیادہ رکھ رکھاؤ اور اخلاقیات نظر آتی ہے جبکہ اس کے برعکس وہیں پر اسی ملک میں رہنے والے جو کالے امریکی کہلاتے ہیں یا نیگروز کہلاتے ہیں یا افریقن امریکنز کہلاتے ہیں تو ان کے بچوں میں یا ان کے بڑوں کے اندر وہ تمیز وہ لحاظ نہیں نظر آتا. ایک ہی جگہ کے اوپر جیسے آپ سب وے میں سفر کر رہے ہیں لوکل ٹرینز جو چلتی ہیں تو اس ٹرین کی بوگی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر جو بھی گورے کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے یا کھڑے ہوئے ہوں گے سفر کر رہے ہوں گے تو وہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان میں سے تقریباً ساروں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کی چیز ہوگی کتاب پڑھے ہوں گے. اس زمانے میں جب ہم وہاں رہتے تھے تو اس زمانے میں موبائل فونز اتنے زیادہ رائج نہیں تھے اور ان کے اندر اس طرح کی وہ اسمارٹ سکرینز اور یہ سب بھی نہیں ہوتا تھا تو سب کے ہاتھوں میں کتاب ہوتی تھی. کتاب پڑھ رہے ہیں یا خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں یا آپس میں کسی سے بس آرام سے بات چیت کر رہے ہیں اور اسی ٹرین کی بوگی کے اندر ڈبے میں جو ہے وہ کوئی کالے بھائی بھی موجود ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ چین سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا. وہ یا تو ہل جل رہے ہیں یا جو ہے وہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ خرمستی کر رہے ہیں اور ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی کسی نہ کسی قسم کی چیز کے اندر مشغول ہیں اگرچہ کہ کسی کو مار پیٹ تو نہیں سکتے کیونکہ پولیس کا نظام اتنا سخت ہے کہ اگر کسی کو مار پیٹ کرنا شروع کر دیں جسمانی اذیت پہنچانا شروع کر دیں تو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اور پھر اس کو کچھ عرصہ جیل میں رہنا پڑے گا. لیکن فرق صاف نظر آ جاتا ہے حتیٰ کہ ڈاکٹر کی کلینک میں بھی آ کر کے بیٹھتے تھے تو وہاں پر بھی جو پیشنٹس ویٹ کر رہے ہوتے تھے تو ان پیشنٹس کے اندر جو گوروں کے بچے ہوتے تھے جیسے کسی پیڈیاٹریشن کے پاس گئے ہوئے تو گوروں کے بچے جو ہیں وہ بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہیں خاموشی سے اور جو دوسرے ہیں اسپینش ہوں یا کالے ہوں تو وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرمستی کر رہے ہیں کہیں کدھر کچھ کر رہے ہیں کبھی کہیں کچھ کر رہے ہیں کبھی کسی چیز کے ساتھ جو ہے ہمارے کراچی میں کہتے ہیں چل کرنا تو وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن گورے کا بچہ ایسے نہیں کر رہا ہوتا. ابھی قدرتاً اس بیان کے لیے ہی عاجز اپنے حضرت کی کوئی کتاب دیکھ رہا تھا کتاب خطبات فقیر میں سے تو اس میں بھی ایک واقعہ نظر آ گیا کہ حضرت نے اس میں فرمایا تھا کہ ہمارا ایک دفعہ جرمنی کے ایک شہر ہیمبرگ میں جانا ہوا تو وہاں پر ہمارے ایک دوست تھے ان کے گھر پہ گئے تو دیکھا کہ ان کا گھر جو ہے وہ مسجد سے بہت زیادہ دور ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے مسجد کے قریب گھر کیوں نہیں لیا, اس طرح کے جو غیر مسلم علاقوں میں رہتے ہیں تو مسجد کے قریب گھر لیا کرتے ہیں لوگ دیندار مسلمان اور آپ تو دیندار مسلمان ہیں اتنا دور آپ نے گھر کیوں لیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت یہ جو نیبرہڈ ہے نا یہ نیبرہڈ بڑی اچھی ہے، یہ ہمسایا بڑا اچھا ہے، یہاں پہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گورے جرمنز رہتے ہیں اور وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھے سے رہتے ہیں، وہ یہاں پر کسی مسلمان کو رہنے بھی نہیں دیتے، مجھے تو انہوں نے ایز این ایکسپشن یہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی ہے، ورنہ تو کسی مسلمان کو یہاں پہ ٹک نہیں دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں مسلمان آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں نا تو وہاں پر پھر گندگی بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور دوسری قسم کی بھی بدتمیزیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی ہمارا ذاتی تجربہ بھی ایسے ہی رہا کہ ہم شکاگو میں رہتے تھے تو وہاں کے جن سبربز کے اندر مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہوتی تھی اور بڑے بڑے اسلامک سینٹرز بنے ہوتے تھے، تو وہاں پر گوروں کے ساتھ ہر مرد، یعنی وہاں پر گورے جو ہیں وہ ناراض ہی نظر آتے تھے اور غصے میں ہی نظر آتے تھے، جبکہ آپ دور کے سبربز میں چلے جائیں جہاں پر کے مسلمان جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے یا ہوں گے نہیں، تو وہاں کے گورے جو ہیں وہ آپ سے بڑے اخلاق کے ساتھ ملے، اور الحمدللہ اس زمانے میں ہماری داڑھی وغیرہ آ چکی تھی اور اچھے خاصے بظاہر جو ہے وہ دیندار نظر آنے والے لوگوں میں سے تھے، تو ہمیں ہی اسی حلیے کے اندر مسلمان میجورٹی تو خیر نہیں ہوتی تھی لیکن جہاں پہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہوتی تھی تو وہاں کے گورے جو ہے وہ سخت نفرت کے ساتھ یا غصے کے ساتھ ٹریٹ کرتے تھے، اور جہاں پہ مسلمان نہیں ہوتے تھے وہاں پر ہمارے ساتھ اخلاق کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ تو یہ ایک مشاہدہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہوا، اور اسی طرح کا ایک مشاہدہ جو ہے وہ آج کل مسلمان ملکوں کے اندر بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اپنے بچے، پاکستانیوں کے بچے مسلمان یا انڈین مسلمانوں کے بچے، ویسے انڈین مسلمانوں کو خواہ مخواہ لپیٹنا اتنا اچھا نہیں ہے، اس میں تو نظر پاکستانی زیادہ ہی آئے، تو پاکستانیوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہی اگر بیکن ہاؤس کے اندر گئے، جس کو کہ ہم بیکن ہاؤس کہنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، تو بیکن ہاؤس سکول کے اندر جانے والے ہوں یا سٹی سکول کے جانے والے ہوں یا کراچی گرامر کے جانے والے ہوں یا ایون فار دیٹ میٹر کسی اور سیکولر سکول کے جانے والے ہوں یا کسی مڈل ایسٹرن کنٹری کے اندر کسی انٹرنیشنل سکول میں جانے والے ہوں، تو وہ بچے جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ نسبتاً تمیزدار نظر آئیں گے، اور بڑوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ تمیز سے رہ رہے ہوں گے، بچوں کے ساتھ بھی تمیز سے رہ رہے ہوں گے، اور ویسے بھی جو ہے کھیل کود جو ہے وہ تمیز کے ساتھ کر رہے ہوں گے، جبکہ اس کے برعکس جو دینداروں کے بچے نظر آئیں گے، جتنا زیادہ دیندار بلکہ مدرسوں کے اگر بچے ہوں تو وہ بدتمیزی کے اندر اور لڑائی جھگڑے کے اندر اور چین سے نہ بیٹھنے کے اندر سب سے آگے نظر آئیں گے۔ تو ایسا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اخلاق کی ہمارے دین کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہمارے مشائخ ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو اسی طریقے سے انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جس دین کے اندر اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آئینہ دیکھنے کی بھی دعا یہ سکھلائی کہ جب تم آئینہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت یہ دعا کرو، اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے مجھے اتنا اچھا خلق عطا فرمایا، اتنا اچھا ظاہر عطا فرمایا، فحسن خلقی، بس آپ مجھے ایک بہترین اخلاق بھی، حسین اخلاق بھی عطا فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن اخلاق کے بارے میں یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ، اور فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا، کہ جو ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا ہوتا ہے، احسنہم خلقا، وہ مومن ہوتا ہے جو کہ حسن اخلاق کے اندر سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، حسن اخلاق کے اندر جو سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ یہاں تک فرما دیا کہ ان المؤمن، کہ بے شک مؤمن، لیدرکو بحسن خلقہ، وہ پا لیتا ہے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، مؤمن پا لیتا ہے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، درجتا قائم اللیل وصائم النهار، رات کو کھڑے ہو کر کے تہجد میں عبادتیں کرنے والے کا مقام، اور جو دن میں روزے رکھنے والے والا ہوتا ہے اس کا مقام، یہ ایمان والا اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے پا لیتا ہے، بغیر رات کو تہجد پڑے ہوئے اور بغیر دن میں روزے رکھے ہوئے۔ اب اس کی ایک تفسیر انتہائی ضروری ہے، خصوصاً آج کے زمانے کے اندر، اور وہ زمانے کے حساب سے کیا تفسیر ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا نا اکمل المؤمنین ایمانن احسنہم خلقن، یا یہ کہ پا لیتا ہے وہ اس کے درجے کو جو کہ رات کو کھڑے ہو کے تہجد کی عبادتیں کر رہا ہوتا ہے اور دن میں روزے رکھ رہا ہوتا ہے، یہاں پر فرائض کی بات نہیں ہو رہی، ایمان کی تکمیل فرائض کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں، اور ان سے بھی پہلے نماز اور روزوں سے اور زکات سے بھی پہلے جس چیز کی باری آتی ہے وہ ہے عقائد، ایمانیات۔ تو جس کا ایمان ہی نہیں ہے یا جس کے عقائد ہی میسڈ اپ ہیں، تو اس کے ایمان کی تکمیل کی ڈسکشن ہی نہیں ہو سکتی، وہ کتنا ہی اچھے اخلاق والا کیوں نہ ہو جائے، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ عقائد کے اوپر ہے، اور عقائد کے اوپر جو نیکسٹ لیئر آتی ہے وہ فرائض کی آتی ہے، اور اس کے بعد جو اگر آپ مزید چلے جائیں تو پھر اس کے اندر جو سنن کی آتی ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے وغیرہ، واجبات اور سنن۔ تو جس کے حسن اخلاق ہوں گے صحیح عقائد کے ساتھ، فرائض کی پابندی کے ساتھ، واجبات کی پابندی کے ساتھ، جس کے اچھے اخلاق ہوں گے اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جائے گا، اور جس کے اچھے اخلاق نہیں ہوں گے، بے شک اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کے فرائض جو ہیں وہ پورے ہیں، واجبات اس کے پورے ہیں، لیکن اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا حسن اخلاق کے بغیر۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص جو کہ نفلی عبادتیں نہیں کرتا رات کے وقت اٹھ کر کے، اور نفلی روزے نہیں رکھتا لیکن فرض روزے اس نے رکھے ہیں رمضان المبارک میں، اور فرض نمازیں اس نے ادا کری ہیں، اور اس کے عقائد بھی جو ہیں وہ سلامت ہیں، تو وہ شخص بغیر تہجد پڑے ہوئے اور بغیر شوال کے روزے رکھے ہوئے، شوال کے روزے جس کو کہ ہم نے اب فرض بنا دیا ہے دینداروں نے، بغیر شوال کے روزے رکھے ہوئے یا دوسرے نفلی روزے رکھے ہوئے، وہ اسی درجے کو پا لیتا ہے جو کہ عقائد، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ تہجدیں پڑھ پڑھ کر کے اور نفلی روزے پڑھ رکھ رکھ کر کے حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ایک ضروری تفسیر ہے، جس کے بغیر بات جو ہے وہ مکمل ہونا تو کیا الٹی ہی سمجھ میں آئے گی، یا شیطان الٹی سمجھائے گا کہ ہاں بھائی میں تو بڑا اچھے اخلاق والا ہوں، بڑا سویٹ لہجے والا ہوں، اور بڑی سویٹنس کے ساتھ سب سے بات کرتا ہوں، کیا ہو گیا اگر میں نے فرائض نہیں ادا کیے، کیا ہو گیا اگر میں روزے نہیں رکھتا رمضان کے، زکات نہیں دیتا۔ خیر زکات تو پھر وہ ہم نے داخل کر لیا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اخلاق کے اندر، کیونکہ چیریٹی ہے نا یہ زکات، لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ چیریٹی میں جھوکے نہیں آتی، تو اس کو ہم نے اخلاق میں سے باہر نکال دیا ہے۔ بہرحال تو ایسا کیوں ہے کہ جس دین کے اندر اخلاق کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو اس دین والوں کا اخلاق جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں اتنا زیادہ خراب ہوتا ہے، یہاں تک کہ بڑوں کا اخلاق تو کیا خراب ہونا، بچوں تک کا بھی اخلاق جو ہے وہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ کسی کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اس سے بھی نہیں چوک رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ مسلمان تو ہوتا وہ ہے، یعنی مسلمان کہلانے کے لائق وہ ہے، یا کامل مؤمن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے، پہلے زبان کا ذکر کیا اور پھر ہاتھ کا ذکر کیا، دوسرے مسلمان جو ہے وہ تکلیف سے محفوظ رہے۔ تو معاملہ یہاں پر بھی وہی ہے جیسے کہ پچھلے دنوں رمضان المبارک میں جو تفسیر کی کلاس میں ایک ڈسکشن چلی تھی، کہ اختلاف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. علمی اختلاف ہونا کیا مطلب علمی اختلاف؟ علمی اختلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لوگ ہیں یا دو گروپس ہیں, دونوں کے پاس علم موجود ہے, دونوں کے پاس دلائل, علمی دلائل موجود ہیں, لیکن دونوں کے نتیجے جو ہیں وہ مختلف ہیں, دونوں کی ڈیریویشنز جو ہیں وہ مختلف ہیں, یا جس نتیجے پہ پہنچے وہ مختلف نتیجہ ہے. اس کا اجتہاد مختلف تھا, اس کا اجتہاد مختلف تھا, اس کو کہتے ہیں علمی اختلاف کرنا. علمی اختلاف اس کو نہیں کہتے کہ جی مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اس وجہ سے میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں. آپ کے پاس دلائل ہیں, آپ کے پاس علم ہے, آپ کے پاس تجربہ ہے, آپ کے پاس مشاہدہ ہے, آپ کے پاس تربیت ہے. نہیں نہیں, وہ تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس, بس مجھے سمجھ میں نہیں آتی, اس وجہ سے میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں. میرا حق ہے بھی اختلاف کرنا. پوچھنا آپ کا حق ہے, سننا آپ کا حق ہے, سمجھنا آپ کا حق ہے, لیکن بغیر علم کے کسی علم والے سے اختلاف کرنا حق تو دور کی بات, اس کی تو سینس ہی کوئی نہیں بنتی نا کسی بھی طریقے سے بھی, کسی بھی سائنس میں کسی بھی ایریا کے اندر اس کی سینس ہی بنتی. تو علمی اختلاف جو ہے جو دو علم والوں کے درمیان ہوتا ہے یہ جائز بھی ہے اور یہ کچھ اعتبار سے بہتر اور اچھی بات بھی ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری امت کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے رہا ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے درمیان علمی اختلاف رہا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر یہ علمی اختلاف رہا ہے صحابہ کے درمیان. اور علماء یہی فرماتے ہیں کہ جب یہ علمی اختلاف صحابہ کے درمیان رہا اور یہ ریزالو نہیں ہوا, دونوں کو جو ہے وہ حق پہ مان لیا گیا, کسی ایک کی بھی نفی اور انکار نہیں کیا گیا, تو اب یہ علمی اختلاف جو ہے یہ کبھی بھی امت سے ختم نہیں ہو سکتا. کبھی بھی امت سے علمی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس وقت اگر ختم ہونا ضروری ہوتا تو اس وقت ختم ہوتا, اور اس وقت ممکن بھی تھا ختم ہونا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے, وحی کا راستہ بند ہو گیا, تو اب اس کی سعی کرنا بھی, اس کی کوشش بھی کرنا کہ علمی اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے اور سب کے سب ایک بات پہ متفق ہو جائیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو جو چیز ممکن نہیں ہے اس کے اوپر پیچھے لگنا, اس کے اوپر بھاگنا, اس کی کوشش کرنا, یہ ایک صحیح لا حاصل ہے. بھائی اس چیز کے اوپر صحیح کرو نا جو کہ ممکن ہے. جو چیز ممکن نہیں ہے اس کے اوپر صحیح کرنے کا کیا فائدہ؟ تو بات یہی ہو رہی تھی کہ علمی اختلاف ہمیشہ سے رہے. تو پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ اتنی اچھی چیز ہے, تو پھر جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ نفرت اور بغض اور عداوت اور جو ہے وہ دوسرے کو گالیاں دینا یا برا بھلا کہنا اور فلانا کہنا ڈھمکانا کہنا یہ سب کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہی تھا کہ بھئی یہ جو سب کچھ ہے یہ علمی اختلاف کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تو تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے, یہ تو اخلاق کی تربیت, اخلاقی تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے. یا یہ کہ تربیت اپنی جگہ پر موجود ہے, تربیت کرنے والی بھی جو ہے وہ اپنی محنت کر رہے ہیں, لیکن مربیوں کی بات نہیں سننی, مربیوں کی بات کی طرف توجہ نہیں دینی, ان کی بات کو ماننا نہیں ہے, ماننا اپنی ہی ہے, چلانی اپنی ہی ہے. تو یا تو تربیت ہے نہیں کہیں پر جس کی وجہ سے اتنا برا معاملہ ہوا ہوا ہے, یا یہ کہ تربیت کرنے والا تو موجود ہے, والے تو موجود ہیں, لیکن سننے والے موجود نہیں ہیں, ماننے والے موجود نہیں ہیں. تو پھر یہی ہوگا جیسے کہ آج کے دور کے اندر علمی اختلاف کو جو ہے وہ اس لیول کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر کسی کی کوئی گنجائش نہیں بنتی دین کے اندر. تو پھر ہم نے آج جو ہے وہ چند مثالیں ذہن میں آتی گئیں, ہم اس کو آپ کے لیے لکھتے گئے کہ ان مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ہم کس کس طریقے سے دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. چند مثالیں ہیں, ورنہ بہت ساری اس کے اوپر ہر ایک کی اپنی اپنی پرسنل ایکسپیرینسز کے اندر چیزیں آ رہی آتی رہتی ہیں. اور اس میں یہ بات کہنا, یہ ٹاپک ڈسکس کرنا, اس میں کوئی یہ نہ سمجھے, اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں ڈسکلیمر کہ اپنے آپ کو ان تمام غلطیوں سے جو ہے وہ ہم مبرہ سمجھتے ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے وہ دوسروں کو اس کی تبلیغ کر رہے ہیں یا نصیحت کر رہے ہیں کہ جی بس ساری کی ساری برائیاں آپ کے اندر ہیں اور ہم یہ اس کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ نصیحت جو ہے وہ اسی نیت سے کی جا رہی ہے کہ بھئی جو کرنے والا ہوتا ہے اس کے کان اس کی زبان سے سب زیادہ قریب ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ نصیحت کرنے والے کو عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو اس نیت کے ساتھ جو ہے تواصو بالحق و تواصو بالصبر, کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں, وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے, اٹس ناٹ ون وے. تو اس نیت کے ساتھ چند مثالیں لکھی تھیں کہ جی ہم جس کی وجہ سے نا اپنے ذاتی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ اذیت کا سبب بن جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے. ان میں سے ایک مثال جو سب سے پہلے سامنے آئی تھی یا ذہن میں آئی تھی وہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کے معاملے کے اندر بہت زیادہ ناز اور نخرے کرتے ہیں. کھانے پینے کے ہم نے ایسے ایسے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں کہ ذرا سا کچھ معاملہ ادھر سے ادھر ہو گیا اب وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے, ہم اس کو نہیں کھا سکتے. میری امی تو ایسے نہیں بناتی تھیں, بیوی کو آج تک بنانا نہ آیا جیسے کہ میری امی بنایا کرتی تھی. تو اب ہم بیویوں کی زندگیاں جو ہے, مردوں کی بات ہو رہی ہے, بیویوں کی زندگیاں جو ہے وہ بہت مشکل بنا دیتے ہیں. تو ان کو اسی طریقے کا وہ ساری زندگی محنت کرتی رہتی ہے اور کبھی وہ امی کے سٹینڈرڈ کے اوپر پہنچ نہیں پاتی. بیچاری لگی ہوئی محنت کے اندر, لگی ہوئی ہے کچن کے اندر, لگی ہوئی جو ہے وہ اس انداز میں کسی طریقے سے بنا لوں کہ ہسبینڈ صاحب کو پسند آ جائے. تو یہ جو عادت ہے نا یہ انتہائی گندی عادت ہے, انتہائی اذیتناک عادت ہوتی ہے. کچھ بیویاں ہوتی ہیں ایسی, پتہ نہیں اللہ کی مخلوق ایسی بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کو مزے بھی آتے ہیں طرح طرح کی چیزیں بنانے میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ مردوں کو دنیا کے اندر دی بھی ہوتی ہے اس طرح کی کہ ہاں بھی چلو ادھر مزے کر لو سارے کے سارے, کھا لو جتنا کھانا ہے تمہیں. تو ان کو بیوی کے ہاتھ کا پسند بھی آ جاتا ہے, ورنہ اکثر لوگوں پہ بیوی کے ہاتھ کا پسند نہیں آ رہا ہوتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم بہت زیادہ مصیبت کریٹ کر دیتے ہیں اپنے گھرانوں کے اندر, اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے. اور اس کے ایسے ایسے تماشے ہمارے حضرت نے بھی سنائے ہیں اور کتابوں میں بھی پڑھے ہیں اور ہمارے ذاتی تجربے اور مشاہدے کے اندر بھی ہیں. اسی وجہ سے اس حاجز نے کافی عرصے سے اس بات کی پابندی, جو سننے والے ہیں جو سنتے ہیں ان کی مرضی ہے بھائی, ہم کسی کو کوٹ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کوئی بندوقہ تو ہے نہیں ہے, لیکن ہم بولتے رہتے ہیں کہ لڑکوں کو جو ہے نا وہ کچن کے اندر صرف سائیڈ کے کاموں کے اندر آپ لگائیں. خدمت آپ نے گھر کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے, اس حد تک آپ مدد کے لیے لڑکوں کو کچن کے اندر ضرور لے کر کے آ جائیں, لیکن اس کو اس درجے تک نہ لے کر کے آئیں کہ لڑکے صاحب کے حوالے جو ہے نا وہ آپ نے پورا کا پورا ایک کھانا لگا دیا کہ جی تم ہی بناؤ گے اور باقی سب کھائیں گے, یا تم ہی بناؤ گے تم کھاؤ گے. اس سے ہمارا جو مشاہدہ رہا ہے نا, اور ایک نہیں کئی مشاہدے رہے ہیں, کہ جب لڑکوں کو اپنا کھانا بنا کر کے اپنا کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو ان کا ایک ایسا ٹیسٹ بن جاتا ہے کہ جس کو کہ پھر ساری زندگی کوئی فلفل نہیں کر سکتا. اب بچپن میں تو بنا بنا کے خود کھا لیں گے, لیکن جب شادی ہوگی بیوی آئے گی تو بیوی کبھی اس سٹینڈرڈ کو میچ نہیں کر سکے گی جو اس کا اپنے ہاتھ کا سٹینڈرڈ ہے, کیونکہ اس نے کر کرا کر کے نا کسی طریقے سے اس ذائقے تک پہنچ گیا ہے جو ذائقے اس کے ٹیسٹ بڈس کو اچھے رکھتے ہیں. اب ایک مستقل کی جو ہے نا وہ گھر کے اندر ٹینشن لگی رہتی ہے, مستقل کی لگی رہتی ہے, اور یہ کوئی یعنی اس کی وجہ سے اتنے ریپرکشنز ہوتے ہیں, اتنے برے اثرات ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے, ہم دن باتوں کو سوچتے نہیں ہیں, غور نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر کہ ہم کتنا جسمانی اور ذہنی اذیت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے جو کہ جار الجنوبی ہوتے ہیں, ہمارے جنوب کے ساتھی جو ہوتے ہیں, صرف برابر کی دیوار والا ساتھی نہیں, گھر کے اندر بھی تو ساتھی ہوتے ہیں نا, ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں نا جو کہ ایک ہی بیڈ کے بیڈ روم کے اندر رہتے ہیں یا ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اب مردوں کی سائڈ کی بات ہو گئی تو ذرا خواتین کی طرف بھی آ جاتے ہیں. خواتین میں ان کے بھی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, شاپنگ کے سٹینڈرڈز, ان کی شاپنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہو کر کے دے رہی ہوتی, اور کچھ کو جو ہے وہ باہر کے گھومنے پھرنے کی بھی بہت زیادہ شوق لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب گھومنا پھرنا جو ہے وہ اس کے لیے یا تو ہسبینڈ صاحب ہر وقت اویلیبل رہے ان کے لیے, یا اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ڈرائیور صاحب کو رکھیں آپ, اور ڈرائیور اور گاڑی جو ہے وہ ان کے ڈسپوزل کے اوپر ہر وقت رہنی چاہیے, کیونکہ خاتون خانہ جو ہے یہ شاپنگ کے بغیر ان کا زندگی کا کوئی دن گزر نہیں سکتا. یہ ہفتے کے اندر چار پانچ دن جو ہے نا یہ یعنی گھر میں بیٹھنا جو ہے نا یہ ایک اذیت ہوتی ہے. بہت ساری خواتین ایسی ہیں یہ اذیت ہوتی ہے ان کے لیے کہ وہ گھر میں ٹک نہیں سکتی, اور اسی وجہ سے یہ عاجز جو ہے اس نے اتنا بڑا مسئلہ چھیڑ دیا ہے کہ جس کے لیے بڑے بڑے اس وقت تیار نہیں ہے. ایک طرف تو ہم حکم دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم آگے پاس آن کرتے ہیں, کرنا فی بیوتکن, کہ تم اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ قرار پکڑو, اللہ کا حکم ہے نا, قرآن مجید میں ہے نا, اپنے گھروں میں قرار پکڑو. اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم اپنی اولادوں کی, فیمیل اولادوں کی ایسی نیچر بنا رہے ہوتے ہیں یا ایسی ان کی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں لفظ, اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے, اس فطرت کو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں بچپن سے لے کر کے لڑکپن تک, اور اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے کہتے ہیں تم شاپنگ کے لیے مت جانا, گھر میں بیٹھا کرو نا, گھر میں تمہیں سکون نہیں ملتا. اللہ کے بندے تم نے 18 سال یا 20-25 سال اس کی فطرت کو مس کیا ہے, اس کو گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہے, اب تم کہتے ہو کہ تو وہ گھر میں ٹکا کرے. تو جیسے کہ پہلے آج اس کئی دفعہ بات کر چکا ہے, اس پوری کی پوری فیمنزم کے پیچھے ہاتھ جو ہے وہ میسکولنزم کا ہی ہے, مردوں کا ہی ہاتھ ہے سارا کا سارا اس فیمنزم کے پیچھے, جس کے اوپر اب رو رہے ہیں بیٹھ کر کے, چلا رہے ہیں بیٹھ کر کے, سارا کیا ذرا مردوں کا ہی ہے. اللہ کے حکموں کو مان رہے ہوتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کی سنتوں کو مان رہے ہوتے تو کہاں سے یہ فیمنزم آتا, کہاں سے فیمنزم آتا. اسی وجہ سے آج اس فیمنزم اور اس طرح کی جتنی دوسری چیزیں بھی ہیں, کہ میں نے کہتا یہ حق ہے, یہ حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا عذاب حق ہوتا ہے, اللہ کا عذاب ناحق نہیں ہوتا. یہ کہنا کہ بھئی کیوں اللہ یہ والا کیوں عذاب دے دیا, یہ تو میرے مناسب نہیں تھا, مجھے میں آئی ڈیڈ ناٹ ڈیزرو دس, ہم نے اتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا تھا, آپ نے بڑا عذاب دے دیا. اللہ کے لیے یہ کہنا نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے, تم سب کے سب اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہو, تو میرا عذاب تو بالکل بالکل تمہارے گناہوں کے مطابق ہوتا ہے, اس کے علاوہ تم میرا عذاب نہیں ہوتا. اب اس میں آپ کچھ پرسنالٹیز کے نام لے رہے جن کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی حق ہیں بھائی, وہ بھی حق ہیں, وی ڈیزرو دیم, ایگزیکٹلی وی ڈیزرو دیم. جیسے کہ ہمارے گھروں کے حالات ہیں, ہمارے معاشرے کے حالات ہیں, ہمارے ملک کے حالات ہیں, پوری دنیا کے حالات ہیں. تو شاپنگ کی لت لگی ہوئی, بٹ ٹھیک ہے اب لگا دی کسی نے 25 سال تک 30 سال تک آپ کی, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دین کا ایکسپوجر دے دیا ہے, دین کی بات کو سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے, تو اب توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا ہوا ہے نا. تو اب کسی نے میری فطرت بگاڑی ہے تو اب میں دوسروں کی فطرت بگاڑوں گی, اب میں دوسروں کو اذیت پہنچاؤں گی, یہ وشیس سائیکل جو ہے وہ میں نے بند نہیں ہونے دینا. اس نے میرے اوپر ظلم کیا, میں بھی ہوں اگلی جنریشن کے اوپر ظلم کروں گی. تو بھائی جس نے ظلم کیا آپ کے اوپر اس کو اپنے ظلم کا عذاب ملے گا, اور آپ جس کے اوپر ظلم کر رہی ہیں اس کا عذاب آپ کو ملے گا. تو اس سائیکل کو بند کرنا ہے, کہیں نہ کہیں اس کے اوپر سٹاپ لگانا ہوگا, ورنہ یہ چلتا چلا جائے گا, اور سارے کے سارے جہنم کے اندر, یا دنیا کی جہنم میں یا آخرت کی جہنم, دونوں کے اندر. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہم اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور مثال ذہن میں آئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے, جو پیچھے بھی بات چل رہی تھی. تو جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پھر سارے محلے کے لیے اذیت کا سبب, یا جو بھی ملنے جلنے والے ہیں ان کے لیے اذیت کا سبب بن جاتے ہیں. اور ہمارے حضرت اس بات کو اچھا خاصا بیان کرتے ہیں, اب نہیں کرتے تو کیا ہوا, پہلے تو کرتے تھے نا, سارے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں بیانات. جیسے کہ ایک بیان کے اندر فرمایا کہ ایک بچی جو ہوتی ہے پڑھنے لکھنے والی سمجھنے والی, تو شادی سے پہلے جو ہے نا اس کے پاس 5 پلان ہوتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی تو میں جو ہوں وہ یہ کروں گی اور میں وہ کروں گی اور ایسے جو ہے اپنے گھر کو چلاؤں گی اور ایسے اپنے بچوں کی تربیت کروں گی اور ایسے ان کو تعلیم دوں گی. تو شادی سے پہلے جو ہے وہ 5 پلان تھے, اور جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ 5 بچے ہیں اور 0 پلان ہے. بچے 5 ہیں اور پلان جو ہے وہ 0 ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ بال نوچ رہی ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے. تو پھر آگے فرمایا بھی کہ ایک بچہ جو ہے فلانی حرکت کر رہا ہے, دوسرا جو ہے فلانی حرکت کر رہا ہے. مجھے جو ہے ایک لفظ جو یاد رہتا ہے وہ کیا کہ پانچواں بچہ جو ہے وہ پڑوسی کے بچے کو اذیت دے رہا ہے. یہ حضرت کے الفاظ سے, ایک بچہ جو ہے وہ پڑوسی کے بچے کو اذیت دے رہا ہوتا ہے. ایسے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری توجہ جو ہے وہ تربیت کی طرف ہوتی نہیں ہے, اور اگر ہوتی بھی ہے کسی کی سن سن کر کے اس کو سمجھ میں بھی آ گئی نا, تو دوسرے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ماں کے حوالے سے تمہارا کام ہے سارا کا سارا, جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے, بچے تمہارے ہیں, اگر فائدہ اٹھانا ہوگا تو بچے میرے بھی ہیں, لیکن تربیت کے لیے بچے تمہارے ہیں, تم نے ساری کی ساری تربیت کرنی ہے. نہیں, وہ ماں نہیں کر سکتی تربیت, اکیلی نہیں کر سکتی. سنگل پیرنٹ فیملی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی تھی, اور جب بن جاتی ہے اللہ کی مرضی سے تو پھر اس کو یتیم کہتے ہیں یا مسکین کہتے ہیں, جس کا کہ ایک باپ یا ماں جو ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دو پیرنٹس کا نظام بنایا ہے, اور دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں بچوں کی تربیت کے اندر. ایک دفعہ کسی کے گھر میں حضرت تشریف لائے ہوئے تھے, تو ان کے یہاں اسی قسم کا معاملہ تھا, بہت زیادہ اذیت دینے والے بچے. تو ہماری اہلیہ نے ذرا کہہ دیا مذاق میں تھوڑا سا حضرت جی سے, کہ جی ذرا ہائپر ہیں یہ بچے. تو حضرت جی نے ایسا شکل بنائی, اس کو ہائپر کہتے ہیں, یعنی دس از این انڈر اسٹیٹمنٹ کہ یہ بچے ہائپر ہیں, یہ سپر ہائپر ہیں, یہ کچھ اور ہی قسم کی چیز ہے. کیونکہ ہر بندے کو جو ہے نا انہوں نے کسی طریقے سے تکلیف پہنچانی ہوتی. تو اگر ہمارے بچے اسی طرح سے چل رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو ہم چلنے نہیں دے سکتے. اس کے اندر کافی تفصیل ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم نے سوچے سمجھے بغیر اور بس ایز اے ریاکشن آ کر کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا نا, جو کہ اپنے آپ پہ قابو نہیں ہوتا, اپنے غصے کا علاج نہیں کیا ہوتا اور اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کری ہوتی, تو اب جو ہے وہ سن لیا تو بچے کے اوپر برس گئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا سیکھ لیتا ہے. اور اس سے پہلے کہ آپ آ کر کے اس کی کوئی اصلاحی بات کریں, وہ ٹھک سے آ کر کے ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ جس سے کہ وہ اپنے آپ کو صاف بچا لیتا ہے کہ جی میں نے تو نہیں, اس نے کیا تھا. عجیب, ہمیں تو اس کا اتنا تجربہ ہوتا رہتا ہے, ہم کسی سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوا تھا, آگے سے جواب آتا ہے کہ نہیں یہ تو اس نے کیا تھا. اب میں سوچ رہا ہوں یار وہ بچہ کتنا تیار تھا, یعنی ہی سو گڈ ایٹ اٹ کہ فوراً اس نے جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لیا اور اس مسئلے کو دوسرے کے اوپر ڈال دیا. پرفیکشن کی حد تک پہنچا دیا ہم نے بچوں کو, اور ہم تربیت بھی دے رہے ہوتے ہیں اس کی, مذاق سمجھا ہوا ہم نے اس کو. ہمیں پتا نہیں ہے کہ جھوٹ یہ سارے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے, سارے گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. اب جو چاہو کرو, جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لو. یہ جو بڑے کر رہے ہیں ساری دنیا میں اور پورے پاکستان میں جو کر رہے ہیں, کئی کبھی بچے نہیں تھے, انہوں نے بچپن سے ہی جھوٹ بولنا سیکھا ہے اور اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اور غلطیوں کی وجہ سے سیکھا ہے. تو اب جو ہے وہ لوکل لیول کے اوپر, گھرانے کے لیول سے لے کر کے وفاق کے لیول تک جا کر کے جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور ہم ان کے اوپر جو ہے وہ نہیں یہ کیسے اور ویسے, ایسے نہیں ہونا چاہیے ویسے نہیں ہونا چاہیے. ہم خود کیا کر رہے ہوتے ہیں, گھر گھر کے اندر بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے, شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے. تو اس وجہ سے ایک مثال تھی کہ کھانے پینے کے ذریعے سے ہم دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں, شاپنگ اور باہر گھومنے پھرنے کی لت کی وجہ سے ہم دوسروں کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے چھوٹے بچوں کی موجودگی کی وجہ سے, جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہیں جو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے یا بن سکتے ہیں, اور دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے سہارا اور کتنا کچھ کر سکتے ہیں, ہم ان کے ذریعے سے جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور, نفلی عبادتوں کے ذریعے سے اذیت, نفلی عبادتیں ان کے راستے سے دوسروں کو اذیت, جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ ابھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آئی تھی. آخری عشرے میں کیا کرتے ہیں سارے کے سارے نیک مسلمان؟ اعتکاف کرتے ہیں. تو اب اعتکاف کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک مستحب عمل ہے, ایک نفلی عمل ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے بڑی پابندی کے ساتھ کیا تھا، لیکن اعتکاف کرنے کا اتنا اہتمام شروع کر دینا کہ جس کی وجہ سے گھر کے افراد کو اذیت ہونی شروع ہو جائے یا دوسرے لوگوں کو ہم تکلیف کا سبب بننا شروع ہو جائیں، ایسے اعتکاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کے توڑ دینے کے بارے میں حدیث ہے کہ کسی مسلمان کی تکلیف میں اس کی مدد کرنے کے لیے اگر اعتکاف توڑ دیا، جیسے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا، طالب علم عباس رضی اللہ عنہ، تو ہم نے اس کے اوپر بیان کیا، بلکہ میسجز کیے، کیونکہ کسی نے بہت خوبصورت اتنا پیارا بکلیٹ بنا کر کے بھیجی رمضان کے مسنون اعتکاف کے اوپر، مردوں کے نہیں، عورتوں کے مسنون اعتکاف کے اوپر، میٹر گھوم گیا سجس کا، تو یعنی کہ یہ اس بکلیٹ کو دیکھ کر کے نا، جس کا کوئی دور دور تک نہیں بھی ارادہ تھا نا، اس نے بھی اعتکاف کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنے فضائل لکھے ہوئے تھے سارے کے سارے، کہ بھائی تب عورت کے اوپر اللہ تعالی نے دوسری ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور جب وہ اعتکاف کے اوپر بیٹھتی ہے تو پھر وہ ذمہ داریاں کون نبھائے گا؟ بچوں کی تربیت 10 دن کے لیے چھٹی مل جائے گی، 10 دن کے اندر وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، آج کل جو سیل فون ہیل فون ہر کے پاس موجود ہے یا بڑوں کے پاس موجود ہے، چھوٹوں سے بچا کے بھی رکھا ہوا ہے، تو اما صاحبہ چاہے وہ اعتکاف میں بیٹھی نہیں ہوں گی تو وہ ہیل فون تو پھر بچوں کے ہاتھ میں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے گا، یا بچوں کو جو ہے وہ دوسرے لوگ سنبھال رہے ہوں گے، اما مصروف ہیں اعتکاف کرنے کے اندر، تو وہ کہیں گے بھائی میری جان چھوڑو، دو سیل فون دو اس کے اوپر، دیکھو جو دیکھنا ہے تمہیں، میرا تو سر مت کھاؤ نا کم از کم، تمہاری اما بیٹھی ہوئی اعتکاف کے اوپر تو میرا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ تو اتنا زیادہ ایمفیسس، اتنا زیادہ اس کو خوشنما بنا کر کے پیش کرنا کہ سب کا جی چاہنا شروع ہو جائے۔ اب ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اگلے دن آگے کہا جی حضرت آپ نے جو وہ میسج بھیجا تھا نا، تو وہ ہوا یہ کہ ہمارے ایک دوست ہیں، تو ان دوست کے جو والد محترم ہیں نا بہت بزرگ اور بیمار ہو چکے ہیں، تو ان کو سب سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ اعتکاف اب نہیں کر سکتے، آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہے، لیکن وہ ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس سال بھی یہی ہوا کہ ان کو لوگوں نے سمجھایا تھا، بیٹے نے بہت سمجھایا تھا کہ آپ اب نہیں اس کو افورڈ کر سکتے، آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہے وغیرہ، ادھر جو ہے نا وہ مسجد کے اندر اعتکاف کے اوپر بیان ہو گیا اس کے فضائل کے اوپر، ان حضرت نے جو ہے وہ ارادہ کر لیا کہ میں اس سال بھی اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ چلے، انہوں نے تو اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کر لیا، پھر اس کے بعد وہ گھر آئے، گھر آ کر کے بیگم صاحبہ کو بھی وہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے، بیگم صاحبہ نے کہا میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں گی۔ تو اب بزرگ حضرت جو ہیں وہ مسجد میں اعتکاف میں، اور بزرگہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ گھر میں اعتکاف میں، اور جو بھابھی ہے گھر کے اندر، بہو جو ہے گھر کے اندر، اب بہو نے جو ہے وہ ان کو بھی پکا پکا کے کھلانا ہے اور ان کو بھی پکا پکا کے کھلانا ہے، بلکہ ان کو تو کیا، ان کے ساتھ جو ان کے دوست احباب مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی پکا کے کھلانا ہے۔ تو وہ دوست ہمیں بتانے لگے کہ اب جو بہو ہے گھر میں، وہ روزانہ صبح سحری میں اس نے 10 لوگوں کے لیے پراٹھے بنانے ہوتے ہیں۔ اب اس کے دل کے اندر جو گزر رہی ہے، اگر وہ بددعائیں دے رہی ہے یا اذیت کا شکار ہو رہی ہے، اور اس کے اپنے بچے اس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کے اعتکاف کا اس میں کیا سود بنتی ہے؟ اس وجہ سے جو ہے نا آج کل یہ نفلوں کے اوپر جو ہمارا اوور ایمفیسس ہوا ہے نا، ایسا لگتا ہے ہمیں ہیضہ ہو گیا ہے نفلوں کا، ہم بچے نے کہا نا مینٹل ہو گئے، مینٹل نفلوں کے بارے میں اتنا زیادہ ایمفیسس، اتنا زیادہ تکرار، اور ہمارے سامنے کئی مثالیں ایسی کہ وظیفوں کا اہتمام، نفلوں کا اہتمام، اور اس قسم کی منزل پڑھنے کا اہتمام، اس کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے، ان اہتماموں کی وجہ سے، اور اس کے اندر اور چیزیں بھی شامل کر لیں، دس از پارٹ آف اٹ۔ ہمارا دین یہ نہیں ہے، جس کو کہ ہم نے جیسا بنا لیا ہے، یہ نہیں ہے ہمارا دین۔ لوگ کافر ہو رہے ہیں، جوک در جوک لوگ کافر ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اب يخرجون في دين الله افواجا من دين الله افواجا، یہ اس وقت معاملہ ہوا ہے، اور ہم جو ہے وہ نفلوں کے پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں، مستحبات کے محلات کھڑے کر رہے ہیں، اور ان محلوں کے نیچے جو زمین ہے وہ کھسک رہی ہے، کھسک رہی ہے وہ زمین نیچے سے، जिनके ऊपर हम मुस्ताहबात और नफलों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं, महलात खड़े कर रहे हैं, और हमें इसका इदराक नहीं है कि क्या हो रहा है नीचे। जब एक दिन खिसक जाएगी ना और ये महल ऊपर से आकर के नीचे जमी बोस हो जाएगा, तब उसके बाद कुछ नहीं हो सकेगा। अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुप गई खेत। इस वक्त अकल के नाखून लेने की जरूरत है, अकायद की फिक्र करने की जरूरत है। अकायद की कैसे हिफाजत होती है, क्या तरीका उसके लिए अख्तियार करना पड़ता है, और फराइज की हिफाजत के ऊपर बात करने की, समझाने की और उसको एम्फेसाइज करने की इसकी जरूरत है, ना कि नफलों और मुस्ताहबात की। वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ स्टेप कि हम किस दौर और किस जमाने के अंदर खड़े हुए हैं। अंदाजा नहीं हो रहा हमें कितना अपग्रेड हो चुका है यह जमाना। अपने माइक्रोकोड्स को अपग्रेड करने की जरूरत है। ये पुराना माइक्रोकोड है, ये पुराने वायरसेस को पकड़ सकता था। आज के दौर के जो वायरसेस हैं उसके लिए यू नीड अ न्यूअर वर्जन। मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके लगाते हैं ना कि जी नए वायरस आए हुए हैं या नई जो है वो चीजें आई हुई हैं, अब ये पुराना माइक्रोकोड सपोर्ट नहीं कर सकता उसको। उसी तरीके से फितरों के भी नए वर्जन आए हुए हैं, हमें उसके इदराक की जरूरत है बहुत शिद्दत के साथ। तो नफली इबादतों के जरिए से, अच्छा नफली रोजे रख रहे हैं भाई, नफली रोजे ठीक है आप रखें अगर आप अकेले हैं और आपका कामकाज जिम्मेदारियां मुतासर नहीं होती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आपके ऊपर फर्ज रोजे की कजाएं नहीं है, औरतों के ऊपर फराइज की कजाएं होती हैं, वो फराइज की कजा करने की बजाय जो है वो नफली रोजे रखना शुरू कर देती हैं। सिक्स ऑफ शव्वाल एक टर्म बन गई है दीन के अंदर, सिक्स ऑफ शव्वाल, और 10-10, 20-20 और 50-50 रोज जो है वो कजा रखे हुए नहीं, सिक्स ऑफ शव्वाल पढ़ना है मैंने रखना है पहले, फिर मैं देखूंगी कजा के लिए अल्लाह ताला ने उम्र दी तो मैं कजा भी रखूंगी। कैलकुलेशन ही हमारी सारी की सारी आउट है कि सिक्स ऑफ शव्वाल के ऊपर कितना सवाब मिलता है और फर्ज की कजा करने के ऊपर कितना सवाब मिलता है। हमने तो फर्ज को ऐसा समझा है कि अल्लाह ताला ने कोई सवाब नहीं देना फर्ज के ऊपर, ये तो एक तर्ज था जो कि अदा हो गया एहसान किया हमने अल्लाह के ऊपर, सवाब आपको कुछ थोड़ी मिलता है। नहीं, हमारा परवरदिगार इतना करीम है कि जो उसने हमारे ऊपर फर्ज किया है अल्लाह ताला उसके ऊपर जितना सवाब देता है वो किसी दूसरी इबादत के ऊपर नहीं देता। 70 गुना। रमजानुल मुबारक की क्या हदीस मुबारक सबको सुनाते हैं कि ये वो महीना आ गया है, आने वाला है कि जिसके अंदर नफिल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है, ऊपर बढ़ रहा है सवाब, नेक्स्ट लेवल के ऊपर फर्ज के बराबर हो जाता है नफिल का सवाब। और फर्ज का सवाब कितना हो जाता है? 70 फराइज के बराबर हो जाता है। तो नफिल का सवाब जो है वो तो इतना सा, फर्ज का तो कोई सवाब या थोड़ा सा सवाब है, नफिल का जो है वो नीचे सवाब था, और फर्ज का सवाब जो है वो 70 फराइज के बराबर। भाई इतना स्केल जितना आपने ऊपर रखा हुआ है फर्ज का 70 फराइज, उसी तरह उतना ही स्केल जो आप नीचे से क्यों नहीं रख सकते कि नफिल और फर्ज के दरमियान भी 70 गुना का डिफरेंस रखिए ना। तो जो कजा करनी थी उसका 70 गुना आपको सवाब मिल रहा है, नफिल रखने के ऊपर 10 गुना सवाब मिलेगा, 70 नहीं मिलेगा। तो हम तो फराइज को छोड़ करके नफी इबादतें कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जी रोजा रखा हुआ है, अब थकन बहुत हो रही है और नींद बहुत आ रही है, अब काम कैसे होगा, तो जी अब आप मेरी ये काम कर लें, फलाना शब्द जो है वो मेरा काम कर दे। मैंने तो रोजा रखा हुआ है। कौन सा रोजा रखा हुआ है? फर्ज रखा हुआ है, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई मुसलमान उसके राह में रुकावट नहीं कि नहीं फर्ज रोजा ना रखो और जो है घर का काम करो। फर्ज रोजा फर्ज है, अल्लाह का हक है, शौहर का हक अल्लाह के हक से बहुत कम है। लेकिन नफली रोजा अल्लाह ताला ने अपना हक नहीं बनाया, वहां पे शौहर का हक बनाया है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, या घर के बच्चों का हक बनाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। तो नफली बातों से नजीर देते हैं, जबकि हमारा दीन क्या सिखाता है? हमारा दीन तो यह सिखाता है फर्ज इबादतों से भी तुम किसी को अजियत ना दो। फर्ज इबादतें जो फराइज होते हैं नमाजों के अंदर, उनके अंदर तकसीर है, मुख्तसर करो फराइज को। नबी अलैहिस्सलाम जोहर की नमाज बहुत मुख्तसर पढ़ाते थे, असर की नमाज बहुत मुख्तसर पढ़ाते थे, मगरिब की नमाज में छोटी जहरी तिलावत करते थे। जब कामकाज खत्म हो गए या शुरू ही नहीं हुए, फजर के बाद कोई कामकाज शुरू ही नहीं हुआ, उसमें लंबी तिलावत हो जाती थी और ईशा के अंदर थोड़ी लंबी तिलावत हो जाया करती थी। और फराइज के अंदर तो दुआएं मांगने की भी नहीं, बस 3 दफा सुभान रब्बी अलाला पढ़ो और सजदा खत्म करो, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 15 मरतबा सुभान रब्बी अलाला, इन नफलों में पढ़ो जितना तुम्हें पढ़ना है, अगर नफलों की तुम्हारे पास गुंजाइश है। تو فرائض کے اندر تقصیر ہے کہ بھائی پیچھے کھڑے ہونے والوں کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، بچے جو ہے وہ رونا شروع، اس کو ذرا تکلیف آرام سے اس کو یاد کرا دیں، بہت بے چینی ہو رہی ہے بیچارے. بات یہی ہو رہی ہے، ادھر آ جاؤ ابا کے پاس بیٹھ جاؤ. تو نفلی روزے، نفلی نمازیں، ٹھیک ہے. آخری بات ہوم اسکولنگ، جو کہ پہلے بات ہوئی تھی کہ ایک اصول کی بات کہ دین اسلام کے اندر جو چیزیں مباحات میں آتی ہیں، جائز چیزوں میں آتی ہیں، کہ آپ نے، آپ کے پاس آپشن ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، تو اب آپ کیسے ڈٹرمن کریں کہ جی مجھے یہ والا جائز کام کرنا ہے کہ مجھے یہ والا جائز کام کرنا ہے. یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، حرام نہیں ہے، کوٹ ان کوٹ جس کو کہتے ہیں، حرام اور حلال کے درمیان آپشن نہیں ہے کہ جی یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں کرو گے تو پٹائی ہوگی، عذاب ملے گا، تکلیف ہوگی. مباحات کے اندر آپشن ہے، تو اب کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی کون سا مباح کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا؟ اس کے لیے جو ہے وہ اس کے ہر ان دو چیزوں میں سے پروز اینڈ کونس کو، یعنی جو اس کے فوائد ہیں اور جو اس کے نقصانات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں جو اس کے نقصانات ہیں، ان کو آپ کو گیج کرنا ہوتا ہے، ان کو آپ کو میجر کرنا ہوتا ہے، ان کو آپ کو ذہن میں ایک لسٹ بنانی ہوتی ہے، فہرست بنانی ہوتی ہے کہ پروز اینڈ کونس کیا ہیں فلانے کام کے. اب یہ پروز اینڈ کونس جو ہے وہ آپ کیسے بنائیں گے اس کی لسٹ؟ اس کے لیے یا تو آپ مطالعہ کریں، علم حاصل کریں، اس چیز کی تحقیق کریں، یا یہ کہ جن کے پاس پہلے سے علم ہے اس معاملے کا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصول دے دیا، اہل ذکر سے تم پوچھ لو، وہ تمہیں پروز اینڈ کونس بتا دیں گے، اہل مشورہ سے، اہل معاملہ سے تم رائے لے لو، وہ تمہیں پروز اینڈ کونس بتا دیں گے، کچھ خود بھی تحقیق کر لو. تو اب جو ہے نا، جس کے پروز زیادہ ہیں اور کونس کم ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور جس کے کون، یعنی جس کے نقصانات، مضرات زیادہ ہیں اور اس کے جو ہے مفادات کم ہیں، اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے. تو سکول سسٹم کا جو معاملہ ہے، سیکولر سکول سسٹم کا، جو علماء ربانیون جو سکول سسٹم چلا رہے ہیں ان کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، لیکن جو سیکولر سکولز ہیں یا جو نیم دیندار لوگ چلانے والے سکولز ہوتے ہیں، نیم دیندار کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسے علماء اور بہت زیادہ سمجھ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہاں بس دینی جذبہ ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک سکول سسٹم بنا لیا، لیکن ماحول جو ہے وہ کوئی خاص دیندار ماحول نہیں ہوتا وہاں پر. کریکولم تو سارا کا سارا وہی ہوتا ہے باہر والوں کا، اور ٹیچرز بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہ سیکولر سکول سے اور نان مسلم سکول سے پڑھ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب کریکولم بھی جو ہے وہ نان اسلامک، ٹیچرز بھی جو ہے وہ ان اسلامک آئیڈیالوجیز رکھنے والے، تو اب وہ اگر ایڈمنسٹریشن تھوڑی سی اسلامک ہے بھی تو اس کو ہم اسلامک سکول نہیں کہہ سکتے، ہاں اس کو ہم مسلم سکول کہہ دیتے ہیں. امریکہ کے اندر یہ ٹرم مشہور ہے، مسلم سکولز، ناٹ اسلامک سکول. تو جہاں پر ایسے آپشنز نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر ہوم سکولنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کر رہے ہیں بہت عرصے سے. تو اب ہوم سکولنگ کے اندر بھی ہمیں پروز اینڈ کونس کو ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے، اور اسکول بھی جو ہے، کیونکہ اسکول سسٹم بھی جو ہے وہ تفصیل میں جائیں تو پھر کونس ہی کونس نظر آتے ہیں، لیکن تفصیل میں اتنے لوگ جاتے نہیں ہیں، اتنی ڈیپتھ جو ہے وہ ابھی کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا کہ اس کے کیا کیا کونس ہیں، کیونکہ اوپر سے ہمیں پروز نظر آ رہے ہیں اصل میں. تو اس وجہ سے بہت سارے پروز نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ اس کے کونس بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمیں اسی طریقے سے میجر کرنا ہوتا ہے. تو اسکول سسٹم کے جو کونس ہیں، عام طور پہ جو سمجھے جاتے ہیں، برا ماحول، اور وہاں پر جو ہے وہ کریکولم خراب ہے اور ٹیچرز خراب ہیں اور جو ہے وہ ساتھ میں پڑھنے والے بچے بھی جو ہیں وہ خراب ہیں، وہ بہت برے ماحول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور گندگی ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کونز بہت زیادہ ہیں اس کے. پروز کیا ہیں اسکول سسٹم کے؟ پروز ڈیفینیٹلی ہیں ایک نان مسلم سیکولر یا نیم ریلیجس اسکول کے بھی پروز ہیں. وہ کیا پروز ہیں؟ کم از کم باقی چیزوں کو اگر آپ نکال دیں تو کم از کم یہ تو رہتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ایک سسٹم دے رہا ہوتا ہے آپ کو، اس کے اندر ایک سکیڈول ہوتا ہے، جی صبح کو اٹھنا پڑے گا اور اس ٹائم پہ آپ کو اسکول پہنچنا پڑے گا، और इतने बजे जो है वो फलाने पीरियड में आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी, इतने ये पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा, ऐसे होगा, और उसके बाद फिर आपकी छुट्टी होगी, उस टाइम के ऊपर फिर आपको घर की तरफ आना होगा, और फिर उसके बाद जो पढ़ाया जा रहा है उसको इवैल्यूएट भी किया जाएगा, टेस्टिंग सिस्टम होगा, असाइनमेंट्स का सिस्टम होगा, एग्जामिनेशन का सिस्टम होगा। तो ये एक सिस्टम प्रोवाइड करता है ये स्कूल। जबकि जब आप होम स्कूलिंग में आते हैं तो फिर इमीडिएटली जो है ना वो इस सिस्टम से जो है वो आप महरूम हो जाते हैं। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा धचका जो पेरेंट्स को लगता है या ओवरऑल सबको नजर आता है वो ये होता है कि जी ये बच्चे जो है ना बगैर सिस्टम के जो है ना ये कैसे पढ़ेंगे या कैसे चलेंगे, इनकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, इनको इल्म हासिल नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो अब जो है ना ये जो होम स्कूल बच्चे होते हैं ना, तो इनके लिए भी पेरेंट्स को जो है वो बहुत कुछ करना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि स्कूल सिस्टम के अंदर जो कॉन्स हैं वो इतने ज्यादा हैं और आजकल तो अपेरेंटली भी आउटवर्डली भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि एक ईमान वाला पेरेंट जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से यहां पे आना पड़ता है डिस्पाइट इट्स कॉन्स, होम स्कूलिंग के अंदर आना पड़ता है इस कौन के बावजूद, क्योंकि इस मुजर्रात के बावजूद कि जी यहां पे आकर के फिर एक सुस्ती, एक काहिरी सी हो जाती है, एक सिस्टम नहीं है, और जो है वो अपने वक्त के ऊपर जैसे करें, अब माँ बाप से संभल नहीं रहे होते हैं, माँ के लिए बेचारी कर भी रही है उसे नहीं संभल रहे वगैरह, बहुत सारी चीजें इस तरह की होती हैं। तो अब इसमें क्या करना होता है कि भाई इसमें माँ बाप को जो है ना वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट के बगैर होम स्कूलिंग नहीं हो सकती। तो अगर हम वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे ना तो फिर इसके बुरे नतायज भी निकलते हैं, ये बैकफायर करना शुरू हो जाता है। और एक बैकफायर जो कि आज के मौजू से ताल्लुक रखता है वो यही होता है कि बच्चों की इखलाकी तरबियत जो होती है वो बिल्कुल नहीं हो पा रही होती है। और फिर एक बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है कि वो बच्चे जो कि एक नॉन मुस्लिम स्कूल के अंदर जाकर के जिनके ईमान भी महफूज नहीं है, अकीदे महफूज नहीं है, हया पाकदामनी महफूज नहीं है, और हर किस्म की जो है वो बुराई के अंदर मुब्तला है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर रहने की वजह से उनके मैनरिज्म जो है वो बहुत अच्छे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते हैं, तमीज से बैठते हैं, तमीज से किसी से बात करते हैं, और जो है वो हाइपर एक्टिव नहीं हो रहे होते। जबकि इसके बरक्स वो होम स्कूल बच्चे जो कि दीनदार पेरेंट्स की दीन की फिक्र, ईमान की फिक्र की वजह से उन्होंने अपने बच्चों को उस माहौल से निकाला है और उनकी जो है वो तरबियत करने की जैसे तैसे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अखलाक की तरबियत नहीं हो रही और बाकी चीजें अगर बता भी रहे हैं तो ये अजियत वाला पहलू जो है वो उनके सामने हम नहीं खोल रहे कि बेटा बेशक आपका ईमान महफूज हो गया है, बेशक जो है वो आपने जो है वो इबादतें सीख ली है, बेशक दीन की कुछ बातें आपने सीख ली है, लेकिन हमारा दीन जो है वो हर एक को अपने आप अपनी अजियत से महफूज रखने के ऊपर भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर है। तो ये वाली हदीस जो है ना वो हमें अपने घर के अंदर या तो लिख के लगा देनी चाहिए या बार बार जो है अपने बच्चों को समझाते रहना चाहिए। गलतियां हो जाती हैं, हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, बच्चों से तो जाहिर है बच्चों की वजह से, बच्चे होने की वजह से ज्यादा गलतियां होंगी, लेकिन इस चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि हम तफसीर की क्लास के अंदर बार बार इस बात का जिक्र आ ही जाता है कुरान मजीद के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा परफेक्ट इंसान कौन हो सकता है, नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा अच्छे अखलाक वाला कौन हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला चूंकि ऊपर वाले हैं, शेख हैं, मुरब्बी हैं, इस वजह से अल्लाह ताला उसी बेहतरीन इंसान की जिसको कि अल्लाह ताला ने अपना महबूब भी बनाया हुआ है उसकी मुस्तकिल तरबियत करते रहते हैं। आप ऐसे नहीं कीजिए, आपने ऐसे क्यों किया, आपने ऐसे क्यों किया, आप ऐसा नहीं कीजिए, आप अपने आप को हलकान न कीजिए, आप उसकी तरफ कहीं झुक मत जाइएगा, अगर आप जरा सा भी झुक गए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अपने महबूब से अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर ऐसे खोल करके ये तरबियती बातें फरमा रहे हैं जिसको कि अल्लाह ताला खूब जानते हैं, रहती दुनिया तक लोग इसको पढ़ेंगे और मेरे महबूब की तरबियत जो है ना जो मैं उनकी कर रहा था सबके सामने खुलेगी। आज तो हम कहते हैं ना ये तरबियत करनी है तो जरा चोरी छुपे करना, जरा ढके छुपे दूसरों के सामने हमारी इज्जत नफ्स खराब हो जाएगी जी अगर दूसरों के सामने हमें डांट पड़ गई। अल्लाह ताला अपने अपने हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबाए कराम जहां उनकी तारीफें करते हैं वहीं उनकी तरबियत भी फरमा रहे होते हैं, اور حبیب علیہ السلام کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ محبت والا معاملہ ہوتا ہے. صحابہ کے ساتھ تو محبت بھی نہیں, بس اگر تم نے ایسا کیا نہیں چھوڑ جاؤ گے تم. اور قرآن مجید کے اندر اس کا سارا کا سارا تذکرہ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں, سیکھنے کے لیے ہے نا, کہ ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کریں, ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ بھی کریں, لیکن غلط باتوں کے اوپر ہم نے ان کی اصلاح بھی کرنی ہے, اور اصلاح کرنے کے لیے جو طور طریقے ہیں وہ ہم نے سیکھنے ہیں. اور ایک بات جو کہ بہت شدید ضرورت ہے اس کی, خصوصاً نینداروں کو, اور آج کے ٹاپک سے بھی اس کا تعلق ہے, وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈرا اے لائن. بالکل ایک حد جو ہے وہ متعین کرنی ہے, اذیت پہنچانے کا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. زیرو ٹالرنس. اور یہ اذیت صرف ہاتھ سے نہیں پہنچائی جاتی ہے, زبان سے بھی اذیت پہنچائی جاتی ہے. تو نہ زبان سے کسی کو اذیت پہنچانے کی آپ کو اجازت ہے, نہ ہاتھ سے کسی کو اذیت پہنچانے کی اجازت ہے. اگر آپ نے پہنچائی تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور فزیکل اذیت کے اوپر بچے کو پھر مارنا بھی پڑے گا, اس لیے نہیں کہ کوئی غصہ نکالنے کی وجہ سے, بلکہ ہمارے مشائخ تو سکھاتے ہیں پہلے اپنے غصے کو قابو میں کرو, پھر بچے کی تربیت کرو, پھر اس کو ڈانٹو یا اس کو مارو, پہلے اپنے غصے کو قابو میں کرو. لیکن اس کو مارنا ضروری کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے. ابھی چھوٹا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں نے اس کو کیا کر دیا ہے, اس بچے کو یا اس دوسرے شخص کو کیسی تکلیف ہوئی ہے, اس کو ابھی اندازہ نہیں ہے اس بات کا. اب اس کو اگر تکلیف پہنچانی پڑے آپ کو, تاکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اس نے اگلے بندے کو کیسی تکلیف پہنچائی ہے, تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس حرکت کا سوچے بھی نہ. یہ عبرتناک سزائیں کیوں ہیں دین اسلام کے اندر؟ کوئی غصہ نکالنے کے لیے ہے؟ حاکم غصہ نکالے, اللہ غصہ نکالے ہاتھ کاٹ کر کے اور کسی کو جو ہے وہ سر قلم کر کے؟ نہیں, معاشرے میں یہ ختم ہو جائے, کوئی تصور بھی نہ کرے کہ کسی کو ناحق قتل کر سکے, تصور بھی نہ کرے کسی کا مال جو ہے وہ لوٹ سکے, کسی کے اوپر ڈاکہ ڈال سکے. ایسی اذیت ناک سزا ایک بندے کو دو, سارے کا سارا معاشرہ توبہ کرے اس سے. یہی اصول جو ہے بچوں کے اوپر بھی آتا ہے. ظاہر ہے ہاتھ کھاٹنا اور سر کا قلم کرنے اور اس کی بات نہیں ہو رہی, لیکن اگر وہ کسی کو فزیکل اذیت پہنچا رہے ہیں, آپ کو ان کو بتانا پڑے گا, جی آپ نے جو کیا ہے نا ابھی ہم آپ کو کر کے بتاتے ہیں آپ کو کیسی تکلیف ہوتی ہے. زیرو ٹالرنس اس کے اوپر بالکل. اور باقی جو اس سے کم درجے کی چیزیں ان کے اوپر پھر آپ دوسرے طریقے سے, زبانی طریقے سے اور اچھی باتیں بتا کر کے, بری باتوں سے روک کر کے, اس طریقے سے ان کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو کام ہے یہ شوہر اور بیوی دونوں کو مل کر کے کرنا ہوتا ہے. ایک کے اوپر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا. ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر. اور سپورٹ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ جب بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور ماں اس کو ڈانٹ رہی ہے تو باپ جو ہے وہ ماں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. اور اگر باپ ڈانٹ رہا ہے, باپ اس کی تنبیہ کر رہا ہے, تربیت کر رہا ہے, تو ماں اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. یہ بھی سپورٹ کے اندر انتہائی اہم ہے. اور یہ بھی سپورٹ کے اندر اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ ماں باپ بچوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے کی عزت بنائیں, ایک دوسرے کی عزت بنائیں, بے عزت نہ کر دیں ایک دوسرے کو اپنے بچوں کے سامنے. کیونکہ اگر آپ نے کسی ایک کو بے عزت کر دیا, اب بچے جو ہے نا وہ اس کی بات نہیں سنیں گے, اور آپ کہاں تک اکیلے تربیت کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے اب اکیلے تربیت. آپ نے اپنا نقصان کر دیا ہے, آپ نے اپنے بیٹر ہاف کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے, ناکارا کر دیا ہے. اب وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا آپ کے بچوں کی تربیت کے اندر. عزت بنانا یہ اپنے فائدے میں ہے اور بچوں کے فائدے میں تو ظاہر ہے. اور اسی طریقے سے خصوصاً میاں بیوی کو گرینڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں, دادا دادی اور نانا نانی, ان کے لاڈ پیار, بیجا لاڈ پیار, اور جو دوسرے غلط کام ہوتے ہیں جس کے اندر آج کل کے بزرگ انفارچونیٹلی فیس بک کی لاٹھی اور واٹس ایپ کا سر, دیکھا ہوگا آپ نے یہ کارٹون, اور بزرگ صاحب جو ہے وہ اس لاٹھی کو ٹیک کر کے جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو اگر وہ آپ کے بچے کو یہ موبائل فون دے رہے ہیں, دادا ہیں دادی ہیں, تو بیٹے صاحب باپ صاحب کو منع کرنا پڑے گا, نہیں ابو نہیں, یہ کام نہیں میں آپ کو کرنے دے سکتا اپنے بچوں کے ساتھ. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع کیا ہے, کانوں کے زنا سے بھی منع کیا ہے, آنکھوں کے زنا سے بھی منع کیا ہے. آج چلو ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ کم درجے کا زنا ہے, لیکن یہی چیز میرے بچے کے بڑے درجے کے زنا کا سبب بنے گی, میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. اللہ کا حق میرے اوپر آپ کے حق سے زیادہ ہے. اور اگر نانا نانی یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی بیٹی صاحبہ کو یعنی اماں صاحبہ کو روکنا پڑے گا, نہیں ابو نہیں امی آپ یہ کام نہیں کر سکتی, میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتی. تو اس طریقے سے گرینڈ پیرنٹس کے اگینسٹ جو ہے وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے اندر اور بے تحاشا تفصیل کی جا سکتی ہے, جس کے لیے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو بس اسی نصیحت کے ساتھ یا گزارش کے ساتھ ختم کریں گے کہ اسی ٹاپک کے اوپر ہم نے کلاسز شروع کر رہی ہیں. ہمارے حضرت نے بہت بہترین اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں, بہت بہترین بیانات کیے ہوئے ہیں, تو وہ اب کتابی شکل میں چونکہ چھپ چکے ہیں تو اب ہم انہی کتابوں کا درس دیا کرتے ہیں, ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر یہ ٹاپک جو ہیں مثالی باپ, مثالی ماں, مثالی بیٹا, مثالی بیٹی, مثالی بہو, مثالی داماد, مثالی ساس, مثالی سسر, کچھ بھی تو نہیں چھوڑا ہمارے مشائخ نے, پوری حجت جو ہے وہ ہمارے اوپر تمام کر دی ہے. اب اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کیوں نہیں کر سکے, ہم اپنی اچھی تربیت کیوں نہیں کر سکتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ يَلْمَعُهَا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نیت آپ کو پتا ہے کہ توبہ کی نیت کرنی ہوتی ہے کلمات پڑھنے سے پہلے. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جتنے گزشتہ گناہوں کو کیا ہے تو ان کے اوپر ہم نادم ہوں, شرمندہ ہوں, اس کے اوپر ہم فخر نہ کریں. توبہ پر یعنی گناہوں کے اوپر نادم ہونا بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوتا ہے. کیا مطلب نادم ہونا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی یعنی ایک تو ہے نا کہ بھائی گناہ کر لیا, سامنے یاد ہے, اچھا اب نہیں کرنا چاہیے تھا, غلطی ہو گئی, لیکن بہت سارے گناہ ہم نے بچپن میں کیے ہیں, لڑکپن میں کیے ہیں, کالج کے اندر, خاندانوں کے اندر بے شمار گناہ کیے ہیں جن کی یادداشتیں ہمارے پاس آتی ہیں, چاہے تصویروں کی شکل میں آتی ہوں, چاہے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت کے دوران جو ہے وہ پرانی باتیں آ جاتی ہیں. تو جو گناہ کیے تھے اور جن کا ذکر ہمارے سامنے دوبارہ سے آ گیا ہے تو ان کے اوپر ہم فخر نہ کریں, ہم اس کے اوپر خوشی کا اظہار نہ کریں. کتنا اچھا تھا, کتنے اچھے دن تھے, کتنا مزہ آتا تھا, کتنا انجوائے کرتے تھے, اور اب تو مولوی بن گئے ہیں تو پابندیاں آ گئی ہیں, بس کیا کریں پابندیاں آ گئی ہیں, لیکن وہ بڑا اچھا دن تھا, بڑے اچھے دن تھے. یہ توبہ نہیں ہوئی. اگر ایسے جذبات ہیں اور ایسے خیالات اور ایسے زبان سے اظہار ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے توبہ نہیں ہوئی. اس لیے کہ الندم توبۃ, ندامت کے بغیر کوئی توبہ نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی ذکر آ بھی رہا ہے اور کوئی ایسا کر رہا ہے جس کو ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ خود کم از کم فخرانہ انداز میں اس کا ذکر نہ کریں اور اس کو بک اپ نہ کریں, اس کو مزید بات سے بات آگے نہ بڑھائیں. تو توبہ کی نیت کا مطلب سب سے پہلے کہ اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہونا, اور دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا دل کے اندر ارادہ ہونا کہ ہو چکا, غلطی ہو گئی, اللہ میں شرمندہ ہوں, معاف کر دیجئے, آئندہ نہیں کروں گا, آپ سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں اور باقی آپ مدد کر دیجئے میری تو مہربانی ہوگی, احسان فرما دیجئے, میں آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. تو دل میں ارادہ کرنا نہ کرنے کا. اور تیسری جو شرط ہمارے مشائخ بتاتے ہیں وہ توبہ کی یہ ہے کہ کچھ ایسا کام بھی کر لینا کہ جس میں کہ توبہ پر قائم رہنے میں مدد بھی مل سکے جس کام سے, جیسے نیک صحبت کو جوائن کر لینا, بری صحبت سے جو ہے وہ کٹنا شروع کر دینا, چھوڑنا شروع کر دینا, ان مقامات پر جانا جو ہے وہ چھوڑ دینا جہاں جا کر کے توبہ کی یاد یا گناہوں کی یاد آتی ہے یا گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے, کوئی ایسا سسٹم جوائن کر لینا علم حاصل کرنے کا, قرآن کی تفسیر کا, تبلیغی جماعت میں نکل جانا، کسی شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا لینا، یہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے، کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ طریقہ اس کا نہیں ہے، بہت ساری اس کے اندر وسعت ہے، تو کوئی ایسا کام کر لینا جس سے کہ توبہ پہ استقامت میں مدد مل سکے۔ یہ تین شرائط ہیں، ان تینوں شرائط کو ہم دل میں رکھ کر کے توبہ کی نیت کر لیں اور اس کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کلمات کو پڑھنے سے امام مشاہد فرماتے ہیں کہ جی توبہ ہو گئی، ظاہر ہے نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، انما الاعمال بالنیات، تو نیت بھی ہے اور عمل بھی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اب اس کے بعد اس کے اوپر قائم رہنے کے لیے ہمارے مشائخ کچھ معمولات بتا دیتے ہیں، ان معمولات کو اگر ہم کریں گے تو آسان ہو جائے گا اس توبہ کے اوپر قائم رہنا۔ وہ معمولات کل چھ ہیں مشائخ نقشبند کے نزدیک۔ پہلا معمول، صبح اور شام استغفار کی تسبیح کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ۔ دوسرا معمول، صبح و شام درود شریف کی تسبیح پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا معمول، قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا، ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھا ہے، ایک پارہ نہیں ہو سکے تو آدھا یا ربع پارہ کر لیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ کے معمولات میں داخل کرنا، استغفار کو داخل کرنا، درود شریف کو داخل کرنا اپنے ڈیلی روٹینز کے اندر، قرآن شریف کو داخل کرنا، کوئی اس کے اندر ناجائز، برا، خامخا کا، بے فائدہ کوئی بھی عمل میں سے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور چوتھا معمول جو ہے وہ وقوف قلبی کہلاتا ہے، جس کو کہ قرآن مجید کی زبان میں دراصل تقوی کہا جاتا ہے، یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا۔ فتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے بن پڑ سکے اتنا جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑو، علم اور ارادے سے تو بالکل نہ کرو، اگر ہو جائے تو فوراً استغفار کر لو، یہی وقوف قلبی ہے، دل کو اللہ کی یاد پہ جمانے کا یہی مطلب ہے۔ یہ چوتھا معمول ہو گیا، علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا۔ پانچواں معمول ہے مراقبہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کا اپنا ایک طریقہ ہے مراقبہ کرنے کا، یہ نہ فرض ہے نہ یہ سنت ہے نہ یہ واجب ہے، بلکہ یہ مشائخ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کھولی کہ بھئی ایسے 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 جو ہے وہ لطائف ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر تم اللہ کے نام کا ذکر کرو گے تو اس سے جو ہے نا وہ تمہاری روح کی اصلاح ہوگی۔ انہوں نے کر کے دیکھا، فائدہ محسوس ہوا، دوسروں کو بتا کے دیکھا، ان کو بھی فائدہ محسوس ہوا، تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایک معمول کا حصہ بن گیا، یہ ہے مراقبہ۔ اور یہ مراقبہ جو ہے ایک اینٹی بایوٹک ٹائپ کی ایک میڈیسن ہی کہی جاتی ہے، تو اینٹی بایوٹک جو ہے وہ بغیر پرسکرپشن کے، یعنی بغیر ڈاکٹر کے انوالومنٹ کے وہ نہیں لینا چاہیے، ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ تو پانچواں معمول مراقبہ ہے، اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے، یعنی جو آپ کا شیخ ہے اس کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ ایک شیخ تو بچپن سے ہے ہی، اس کے ساتھ تو پکا پکا رابطہ سب کا ہی ہوتا ہے، جس کو کہ شیطان کہتے ہیں، تو اب اس سے رابطہ جو ہے وہ ذرا توڑنا، کم کرنا، اور ایک اللہ کے بندے کے ساتھ جس کو کہ اس کے مشائخ کی طرف سے اعتماد حاصل ہے، دین کا علم اور شریعت کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین کو بیچتا نہیں ہے، یعنی پیسے لے کر کے یا کسی اور مراعات کی وجہ سے جو ہے وہ دین کو بدل دیا، اس کو دین کو بیچنا کہتے ہیں، ورنہ دین کوئی دکان بھی نہیں بیچا جاتا۔ تو کوئی ایسا بندہ
جو کہ ایسے کام نہ کرتا ہو اور اچھے والے کام کرتا ہو تو اس کو شیخ کہتے ہیں. اس کے ساتھ اسلامی تعلق بنا لینا اور اس کے ساتھ پھر رابطے میں رہنا, یہ چھٹا معمول ہے. تو ان معمولات کو انشاءاللہ کریں گے تو ہماری زندگی خود بخود آہستہ آہستہ آسان اور بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. الحمدللہ ہمارے حضرت سے تو ہم نے کئی دفعہ سنا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا ہم نے تجربہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. الحمدللہ ہمارا بہت چھوٹا سا حلقہ ہے, بہت چھوٹا سا تجربہ ہے, لیکن الحمدللہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہی مسئلے جو ان کو 20-30 سال سے چل رہے تھے, جب انہوں نے ان معمولات کے اوپر عمل کرنا شروع کیا تو زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ گھر کے افراد ان کو کہتے ہیں کہ تم ایسی تو نہ تھی, یعنی اتنی اچھی نہ تھی, اب کیا ہو گیا تمہیں, میں تو کب سے کوشش کر رہا تھا کہ تم جو ہے وہ ایسی ہو جاؤ, یا بیوی جو ہے وہ کب سے کوشش کر رہی تھی کہ شوہر صاحب ایسے ہو جائیں لیکن نہ ہو سکے, اور جب سے جو ہے نا وہ تعلق بنا ہے معاملات کرنے شروع کیے ہیں تو ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ پتا نہیں جیسے کوئی جادو ہو گیا. جادو وادو کچھ نہیں ہوتا, ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فإن اللہ لمع المحسنین, بس یہی ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد ہم دعا کر لیتے ہیں. جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا, دعا سے پہلے طریقہ ہم نے اپنے حضرت سے یہ دیکھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کبھی کوئی مناجات میں سے پڑھ کے ساتھ ساتھ دعا کر لیتے ہیں, آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں, سر کو جھکا لیتے ہیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر صرف اس خیال کی طرف متوجہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس آواز کو سننے کی طرف اپنی عقل کو اپنے ذہن کو متوجہ کر لینا, یہی مراقبہ ہے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے, یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے, دیکھ لے جلوہ تیرا, دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار, غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے, دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار, غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے, پڑھ کے یدعو کا لفظ پھر مومن, پڑھ کے یدعو کا لفظ پھر مومن, کیسے جنت کی جستجو نہ کرے, واللہ یدعو الی دار السلام, واللہ یدعو الی دار السلام, شکوے دن تیری چوکھٹ کا مانگنے والا, شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے, عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ, اتباع کیوں نہ ہو بہو نہ کرے, عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ, اتباع کیوں وہ ہو بہو نہ کرے, رات دن نعمتیں جو پائے فقیر, تذکرہ کیوں وہ چار سو نہ کرے, رات دن نعمتیں جو پائے فقیر, تذکرہ کیوں وہ چار سو نہ کرے, یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما اے اللہ ہمارے انگنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو بھی اپنی محبت کے خزینے بنا اے اللہ آپ کی محبت کے بغیر ہی یہ زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ بڑھاپے تک پہنچ رہے ہیں اے اللہ نہیں پتہ یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی اے اللہ اس محبت کے بغیر پھیکی سوکھی زندگی سے اے اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما اے اللہ اپنی محبت کی حلاوت عطا فرما اے اللہ ہمیں بھی سجدے کا سرور نصیب فرما اے اللہ قرآن مجید پڑھنے کی لذت نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی دین کے ساتھ عشق نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی اپنی عزتیں دین میں تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی آپ کے حکموں کی عظمت اپنے نگاہوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین والا بنا اے اللہ ظاہری شباہت تو بہت حد تک بنا بھی لی ہے اے اللہ پتہ نہیں باطنی شباہت کب بنائیں گے اے اللہ مرنے سے پہلے ہمارے اندر کو بھی سوار فرما اے اللہ ہمارے اندر کو بھی اے اللہ اخلاق حمیدہ سے استوار فرما اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما اے اللہ ہمیں اخلاق کریمہ عطا فرما اے اللہ ہمیں اخلاق عظیمہ عطا فرما اے اللہ ہم تو اس امت کے اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم آپ کو تو ہم نے عظیم ترین اخلاق کے اوپر رکھا ہے اے اللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں اور اخلاق کے اندر ہم سب سے زیادہ پست ہیں سب سے زیادہ بدتر ہیں اور ساتھ ساتھ دیندار بھی ہیں اے اللہ یہ کون سی دینداری ہے کس نبی کے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ ایسی محبت تو عطا فرما دیجئے کہ آپ کے خلق عظیم کی کچھ رمق ہمارے اندر نظر آنی شروع ہو جائے اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم تو ساری دنیا کے لیے درد سر بنے پھرتے ہیں اے اللہ باہر والوں کے لیے بھی اور گھر کے اندر والوں کے لیے بھی رشتہ داروں کے لیے بھی اور بیگانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ سب سے بڑھ کر ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہماری بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے تبدیل فرما دیجئے اے اللہ ہماری بری چاہتوں کو اچھی چاہتوں سے تبدیل فرما دیجئے اے اللہ آپ کو عبادتوں سے راضی کرنے کا شوق عطا فرما دیجئے اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتباع سے راضی کرنے کی طرح عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کے بندوں کو خدمت کے ذریعے سے اے اللہ ان کے دل موہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم اپنے آپ کو انتہائی کمزور پاتے ہیں اے اللہ خدمت تو بہت دور کی ایک شے لگتی ہے کتابوں میں ہی اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور اے اللہ اپنے آپ کو اس کو کرنا ہی نہیں آتا اے اللہ آپ ہمیں سکھا دیجئے اے اللہ ہمیں بھی خدمت کرنے کی لذت عطا فرما دیجئے اے اللہ خدمت کرنے سے جو نامہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ وزن پڑتا ہے اے اللہ اس وزن کے تو ہم بہت زیادہ محتاج ہیں اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ والا نامہ اعمال کے اندر وزن بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے اے اللہ جو ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، اے اللہ وہ ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں پر ان کا اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم تو بس زیادہ سے زیادہ اگر کرتے بھی ہیں ان کی کتاب سے پڑھ کے کوئی بات آگے نقل کر دی، اے اللہ لیکن ہماری گند بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اے اللہ اس کی وجہ سے شاید کسی پر اثر ہی نہیں ہو کے دیتا، اے اللہ ہماری زبان میں بھی اثر پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اپنی بات پہ عمل کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، اے اللہ مرنے سے پہلے ہر قسم کے ظاہری، باطنی، اخلاقی، معاشرتی جس قسم کے بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری روحانی بیماریوں کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ جسمانی بیماریوں کی بھی عافیت کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جس قسم کی بھی تکالیف میں، پریشانیوں میں، مشکلات کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ آسانی کا، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیجئے، اے اللہ دنیا کی تکالیف سے اور آزمائشوں سے اور فکروں سے اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ اگرچہ کہ وعدہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہمیں تو وعدہ خلافی ہی کرنی آتی ہے، لیکن اے اللہ یہ ہماری مجبوری بھی تو ہے کہ ہمارا اپنا ہی فائدہ بھی ہے اس کے اندر کہ اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کر لیں کہ اگر آپ ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیں گے تو ہم ایک فکر کو اپنی فکر بنا لیں گے جو کہ آپ کے دین کی فکر ہوگی، اے اللہ اس کے اندر آپ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ یقیناً آپ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر تو اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، دین کا کام تو بہت بڑا کام ہوتا ہے لیکن اے اللہ دل کے ارادے کو آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہم دنیا کی فکروں میں اپنی یہ باقی ماندہ اور ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، اے اللہ اس زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ آپ کی دین کی خدمت کے لیے قبولیت چاہتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمارا فائدہ ہو جائے گا، یہ تھوڑی سی زندگی اگر آپ نے قبول کر لی اپنے دین کے لیے، اپنے احکامات کی سربلندی کے لیے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے احیاء کے لیے، تو اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، اے اللہ ہم بات اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ نہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، نہ آپ کے دین کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے دین کے کام کرنے والوں کو بھی ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے آپ ہی کافی ہیں، آپ کا دیا ہوا رزق ان کے لیے وافر مقدار میں موجود ہے، جس کے اندر عزتوں والا رزق جو ہے وہ سب سے بڑھ کر کے ہے، اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ کے خزانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اے اللہ اس میں تو خالصتاً ہمارا فائدہ ہے، اے اللہ ہمیں اس قابل بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم آپ کے دین کی خدمت کے لیے ہم بھی قبول ہو جائیں، ہماری اولادیں بھی قبول ہو جائیں، ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں، مائیں، بہنیں، اے اللہ یہ سب بھی قبول ہو جائیں، اے اللہ ہمارے فائدے کی خاطر ہم پر احسان فرما دیجئے، اے اللہ جیسے بھی ہیں بندے آپ ہی کے ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں امتی آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ہیں، اور اے اللہ یہ دعا مانگنے کی بھی تو توفیق آپ ہی نے عطا فرمائی، کوئی لکھی پڑھی دعا تو نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی یاد رٹی رٹائی دعا تو نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے، اے اللہ آپ یقیناً ہماری تمام حالات سے واقف ہیں، اے اللہ دل میں یہ خیال پیدا کیا ہے، تو اللہ مہربانی فرما کے قبولیت بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی کیا ہے، چار دن کی دنیا ہے، کتنی تو کٹ چکی اور آگے بھی کٹ جائے گی، لیکن اے اللہ آگے ایک لمبا وقت قبر کے اندر گزارنا ہے، ایک لمبا وقت جو ہے وہ حشر کے اندر گزارنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہمارا فیصلہ ہوگا، اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دلوں کو قلب سلیم بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو اچھا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سراسر موم بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں نرم بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، اے اللہ آج ہم نے توبہ کے کلمات پڑھے ہیں، اے اللہ ہمیں دلوں میں توبہ کی کامل نیت بھی عطا فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما کر کے اے اللہ آگے آنے والی باقی ماندہ زندگی کے اندر اس توبہ کے اوپر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے لیے ہمیں نیک بنا دینا بہت آسان ہے، ہمارے لیے نیک بننا انتہائی مشکل ترین بلکہ ناممکن کام ہے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو
آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ اپنی گرفت کو اے اللہ اس زندگی کے اوپر سے ڈھیلا کرتے ہیں اور اے اللہ سپردگی اختیار کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں انگلی پکڑ کر کے نیکی کے راستے کے اوپر صراط مستقیم کے اوپر چلا دیجئے، اے اللہ اگرچہ کہ ہمیں اپنے مشائخ کے راستے کے اوپر اعتماد ہے لیکن ہم اپنی غلط سمجھی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے اگر کوئی کوتاہی غلط راستہ اختیار کر بھی رہے ہیں تو اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ تو ساری حقیقتوں سے واقف ہیں، اے اللہ جو بہترین راستہ ہے اور ایک ہی راستہ ہم نے قرآن میں دیکھا صراط مستقیم، اے اللہ اس راستے کے اوپر ہمیں ڈال دیجئے، اے اللہ سرعت کے ساتھ اس کو اے اللہ گزارنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ سے مرنے سے پہلے اے اللہ اپنی رضا کو حاصل کر لینا ہمارے لیے ممکن بنا دیجئے، اے اللہ جو بھی دعا مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو، تمناؤں کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو اے اللہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اے اللہ ان تمام دعاؤں کو بھی آپ اپنے خزانے سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ مشکلات کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی رضا کے راستے کے اوپر جس قسم کی بھی رکاوٹیں ہیں، چاہے بیرونی رکاوٹیں ہوں، اندرونی رکاوٹیں ہوں یا ہمارے اپنے نفس کی رکاوٹیں ہوں، شیطان کی رکاوٹیں ہوں، اے اللہ ان رکاوٹوں کے سامنے آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے آسانی کے، نرمی کے، اے اللہ ایمان پر خاتمے کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ اس کے لیے جنہوں نے بھی اپنا وقت دیا، اے اللہ محنتیں کری، اپنی فکریں لگائیں، اے اللہ گھر والوں نے پورے گھروں کو صاف کیا، دو مہمانوں کے لیے تیار کیا، بڑوں نے بھی کیا، چھوٹوں نے بھی کیا، اے اللہ آپ سب کی نیتوں سے اور سب کی محنتوں سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو دینے کے لیے کسی کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے لیکن اے اللہ آپ کے پاس تو دنیا اور آخرت کے خزانے ہیں، اے اللہ آپ کے پاس تو تمام خزانوں کی چابیاں موجود ہیں، اے اللہ اپنی شان کے بقدر عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کو اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنی مدد نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے قرآن مجید کے اندر لام تاکید بانون ثقیلہ کا صیغہ استعمال کیا، اے اللہ ڈبل ایمفیسس کا صیغہ استعمال کیا کہ جو بھی اللہ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اے اللہ آپ کی دعا میں جھوٹے نہیں ہو سکتے، اے اللہ آپ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اے اللہ ہمیں اپنی دین کی مدد کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر آگے بڑھنا تو دور کی بات، اے اللہ ایمان پہ قائم بھی نہیں رہ سکتے، اے اللہ ہم اپنے رشتے داروں کو، دوست احباب کو، اپنے ہم وطنوں کو جھوک در جھوک کافر ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ رپورٹیں بھی آ رہی ہیں، آڈیو بیانات بھی آ رہے ہیں، ویڈیوز بھی آ رہے ہیں، اے اللہ لوگوں کے تجربے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انڈیا میں بھی کافر ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی کافر ہو رہے ہیں، امریکہ یورپ کا تو کیا بات کرنی، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم اپنے آل اولاد کی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس ذکر نہیں ہے، ہمارے پاس قربانیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس نیکوں کی صحبتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ صرف ایمان ہی تو ہے، اے اللہ یہ بھی اگر ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری لا علمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہم سے واپس لے لیا گیا تو اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، اے اللہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی ترجیحات کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کے سودے کرنے سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ احسان کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ تو احسان کو پسند کرتے ہیں، احسان کر کے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر یہ احسان فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے پاس قریب دور بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ موجود ہیں یا بعد میں سنیں گے، اے اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ امت میں جہاں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، اے اللہ جتنے آپ کے نیک بندے، ہمارے مشائخ، بزرگ، والدین دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست شداد فوت ہو چکے، اے اللہ
ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔